وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا گندم مال وغیرہ چیک کیا گیا، سامان چیک کیا گیا، تو ان کے چھوٹے بھائی کی گندم سے پیالہ برآمد ہوا. جیسے ہی پیالہ برآمد ہوا تو باقی سب بھائی کہنے لگے، قالو این یسرق، اس نے چوری کی. فقد سرق اخ له من قبل، اس کے ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا. فأسر رہا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا. موقع تو تھا کہ بات کرتے، مگر صبر کیا، برداشت کیا. اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی. قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اور اپنے جی میں یوں کہا کہ تم تو اور بھی زیادہ برے ہو، اور جو تم کہہ رہے ہو اس کا اللہ ہی کو خوب علم ہے. اب چونکہ وہ خود کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی چور ہوگا تو اس کے بدلے اس کو رکھ لیا جائے گا، تو یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس پکڑ لیا. اس پر باقی بھائی پریشان ہو گئے، جو کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے والد کو وہ مایوس کر چکے تھے، اور اب دوسرے بھائی کے ساتھ پھر ویسا معاملہ پیش آیا. تو اس وقت پھر انہوں نے منت سماجت شروع کی. قالو، کہنے لگے، یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ اس کے باپ بوڑھے ہیں، مقصد یہ کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں رہ گیا تو ان کو بڑھاپے میں بہت بڑا صدمہ ہوگا. فخذ احدنا مکانا، اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو یہاں رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ہم کیوں اس کو اپنے پاس رکھیں کہ جس کے مال میں ہم نے اپنا سامان ہی نہیں پایا. انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. تو ایک کا بوجھ دوسرے کے سر پہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا. تو انہوں نے انکار کر دیا. اب انکار پر وہ بہت سٹپٹائے. فلم استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب ان کو یوسف سے کوئی امید نہ رہی، مایوس ہو گئے دل میں، تو علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، جو ان میں سے بڑا تھا، بڑے کے اندر پھر بھی احساس زیادہ ہوتا ہے، ذمہ دار بھی وہ تھا، وہ کہنے لگا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقم من اللہ، تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے تم سے اس سے پہلے اللہ کی قسم دلا کر وعدہ لیا ہے. اس دفعہ جو بھیجا تھا تو قسم بھی لی تھی، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں اس زمین سے نہیں ٹلتا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالی اس بارے میں کوئی حکم نازل کریں، کوئی مشکل کو سلجھا دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی معاملات کو سلجھانے والا ہے، اِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تم جاؤ اپنے والد کے پاس، فَقُولُوا يَا أَبَانَا، اور جا کر کہو کہ اے ابا جان، اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، کہ آپ کا بیٹا چور نکلا، اس نے چوری کی، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور غیب کی باتوں کے تو ہم محافظ نہیں ہیں، وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور وہ جو قافلے والے، چونکہ اور بھی مختلف جگہوں سے قافلے والے گندم لینے کے لیے آتے تھے، تو قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، سو میں وہی کروں گا جو بہتر صبر ہوگا، شکایت کا نام ہی نہیں ہوگا، اَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، گویا یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ نہ یوسف کی وفات ہوئی، نہ ان کے بھائی بنیامین کی ہوئی، اور تیسرا تو اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا جو رہ گیا تھا، اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علیم ہیں اور حکیم ہیں، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، پھر وہ ان سے دوسری طرف رخ کر کے کہنے لگے، قَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہائے افسوس یوسف، وَبْجَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ میری آنکھیں غم کی وجہ سے رو رو کر سفید ہو گئیں، فَهُوَ قَزِيم، اور وہ دل میں بہت گھٹن محسوس کرتے تھے اس کی، قَالُوا، بیٹے کہنے لگے، تاللہ تفتعو تذکر یوسف، کہ تم اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف کو یاد کرنے میں ہی لگے رہیں گے، حتی تکون حردن او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ گھل گھل کے جان دے دیں یا فوت ہی ہو جائیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کو صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فَتَحَسَّسُوا، اور جا کے اور زیادہ معلومات کرو، مِن یوسف وَأَخِي، بھائی کی تلاش کرو، اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں، یہاں تک جو ترجمہ ہم نے کیا، اب اس کی ذرا تفصیل بھی سن لیجئے، قالوا ان یسرق، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگا کر اپنے دامن کو صاف بچا لیا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ اگر چوری کیا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے یہ کام کیا تھا، اب انہوں نے چوری کا الزام کیوں لگایا، تو مفسرین نے تین واقعات لکھے ہیں. پہلا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کے نانا ایک بت کی پرورش پوجا کرتے تھے, تو ان کو ایک دن موقع ملا تو وہ بت کو اٹھا کے کہیں لے گئے اور انہوں نے جا کے توڑ دیا, تو یہ چوری کا الزام گویا ان کے اوپر لگا. اور دوسرا ان کی عادت تھی کہ جب کوئی بندہ دروازے پہ مانگنے آتا تھا, سائل آتا تھا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خالی ہاتھ جائے. چنانچہ دسترخوان پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز ہوتی تو وہ اٹھا کے دے دیتے تھے. تو بھائیوں نے اس بغیر اجازت کے روٹی دینے کو بھی چوری ہی بنا لیا. اور تیسرا واقعہ یہ کہ جب آپ کی والدہ فوت ہو گئی تو آپ اپنی پھوپھی کے پاس پرویش پانے لگے. اب پھوپھی بھی دل دے بیٹھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے دور نہ ہو. چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام نے لینا چاہا تو انہوں نے اپنا ایک پٹکا اس کے کپڑوں میں کہیں اڑس دیا پیچھے کی طرف, اور بعد میں کہا کہ میرا کپڑا چوری ہو گیا. دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نکل آیا, اور اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو وہ بندہ لے سکتا تھا. چنانچہ پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک اپنے پاس رکھا جب تک وہ زندہ رہی. تو یہ تین واقعات کی وجہ سے بھائی ان پر چوری کا الزام لگاتے تھے, حالانکہ یہ چوری تو نہیں تھی. چور تو یہ تھے کہ جنہوں نے زندہ بھائی کو غلام بنا کے بیچ ڈالا. یہ تو بلکہ چوری سے بڑھ کر ڈاکہ تھا جو انہوں نے مارا, مگر بھائی پر الزام لگایا. اب یہ جو وقت ہوتا ہے نا کہ انسان نے گناہ بھی نہ کیا ہو اور الزام بھی لگائیں, یہ بہت دکھ والا بات ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کو اس بات کو سن کے کتنا غم ہوا ہوگا, مگر ان کا ظرف بڑا تھا, ان کا دل بہت بڑا تھا. یہ تحمل مزاجی جتنی بھی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے لازمی جزو ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ بڑا نہیں بن پاتا. یہ بردباری, یہ حوصلہ مندی, یہ چیز انتہائی اہم. تو وہ جانتے بھی تھے. فَأَسَرْ رَحَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف نے اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھا, بات ظاہر نہیں کی. ہم بھی دیکھیں تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی کئی مرتبہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں, ایک بات موقع پہ کر دینی ہوتی ہے مگر انسان فائدے کی خاطر حکمت کی بنا پر اس کو برداشت کر لیتا ہے اپنے اوپر. اس کو کہتے ہیں قہر درویش بر جان درویش. اب یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ بھئی چوری تو کی ایک نے, اور تم دوسرے کا بھی تذکرہ کر رہے ہو کہ اس نے بھی چوری کی, تو لگتا تو یہ ہے کہ چوری کہیں تمہارا خاندانی پیشہ ہی نہ ہو. بھئی ایک نے تو میرے سامنے چوری کی اور دوسرے کی بات آپ لوگوں نے بتا دی, تو کہیں سارے بھائیوں کا پیشہ ہی تو نہیں ہے کہیں, اس لیے میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس بھائی کو. وہ کہنے لگے نہیں جی, اس کی جگہ آپ ہمیں رکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ظلم کیوں کریں, چوری جس نے کی سزا اس کو ملنی چاہیے, دنیا میں بھی یہی اور آخرت میں بھی یہی. اللہ تعالی آخرت میں بھی فرمائیں گے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا, ہر بندے کا بوجھ اس کے اپنے سر کے اوپر ہوگا. اب اس پر بڑے بھائی نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ باقی سب تم چلے جاؤ اور والد صاحب کو جا کر بتاؤ. جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے چھوٹے کو تو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی رخصت ہو گئے. بڑے بھائی کی یہ بات نشاندہی کر رہی ہے کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا کچھ نہ کچھ اس کی ندامت ضرور تھی, उस वक्त तो कर गए, लेकिन अब नदामत की वजह से ये उस बात को रिपीट नहीं होना देना चाहते थे कि हम वालिद के सामने फिर शर्मिंदा हों। इसलिए तो बड़ा वहां जम के बैठ गया कि मैं नहीं हिलूंगा यहां से। तो बड़े का ये कहना कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा, इस बात की दलील कि अब ये अपनी उस पहले वाले अमल पर अंदर ही अंदर नदामत महसूस किया करते थे। जब उन्होंने आके अपने वालिद को यह बात बताई तो वालिद ग्रामी ने क्या कहा, फसबरुन जमील, मैं सबर करता हूं। सब्र जमील कहते हैं कि ऐसा बर्दाश्त करना सदमे को कि जिसमें शिकवा ना हो, जबान से कुछ ना बोले बंदा, हां आंख से आंसू टपक पड़े तो वो सबर के मुनाफी नहीं। इन्नल बुका ला युनाफी सब सबर, सबर के मुनाफी नहीं है ये, क्योंकि वो तो इंसान के बस में ही नहीं होता। मगर सबर करने पर इंसान को अजर बहुत मिलता है कि वो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। जो मुकद्दर में है वो तो पेश आना ही है। इसलिए हदीस पाक में आया, मम मला कल्बहु मिन रजा बिल कद्र मला अल्लाहु सदरहु गिनन, जो अल्लाह की रजा पर राजी रह जाता है अल्लाह ताला उसके सीने को गिना से भर देते हैं, व अमनन व किनाअतन, किनात से भर देते हैं, वफारग कल्बहु लिमुहब्बतिही व इनाबतिही, और अल्लाह ताला उसके दिल को अपनी मोहब्बत और इनाबत के लिए फारिग कर देते हैं, व तवक्कुल इलै अलै, और तवक्कुल के लिए फारिग कर देते हैं, व मन फातहु हज्जहु मिनर हज्जहु मिनर रजा, और जो रजा में से हिस्सा खो बैठता है यानी अल्लाह के इन मामलात पर जो अल्लाह की तरफ से पेश आते हैं, जो नाराज होता है, नाराजगी का और बेचैनी का इजहार करता है, इम्तला कल्बहु बिजिद्द ज़ालिक, तो अल्लाह ताला इसके उलट कैफियत उसके दिल में डाल देते हैं, वश्तगला अम्मा फीहि सआदतुहु व फलाहुहु, और उसको मशगूल कर देते हैं ऐसे कामों में जिसमें उसकी सआदत और उसकी फलाह नहीं हुआ करती। तो अच्छा इंसान वो है कि हालात जो भी अल्लाह ताला की तरफ से पेश आए तो इंसान उसके ऊपर सबर कर ले, सबर से अजर मिलता है। इन्नमस युवफ्फस साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, अल्लाह ताला सबर करने वालों को बगैर हिसाब अजर अता फरमा देते हैं। चुनाचे याकूब अलैहिस्सलाम ने सबर की एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी, मगर साथ ही ये बतला दिया कि देखो मैं मायूस नहीं हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उन तमाम मेरे बेटों को वापस लौटाएंगे। फिर उसके बाद जब वो वहां से हटे तो दिल में दुख तो था ना, काल या असफा अला यूसुफ, कहने लगे हाय अफसोस यूसुफ पर। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बाद ऐसी नेमतें दी हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली उम्मतों को ये आयत ये नेमत नहीं मिली, चुनाचे 40 साल हो चुके थे तकरीबन इस वाके को, 40 साल का गम बर्दाश्त किया यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने, और 40 साल के बाद जुबान से इतना सिर्फ कहना या असफा अला यूसुफ, ये उनके सबर की क्या बेहतरीन मिसाल है। लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और नेमत दी, वो क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुनाचे इस उम्मत को कोई सदमा पेश आए, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, या किसी बंदे की वफात हो जाए तो बंदा यही पढ़े। रवायत में है कि सईदा शदीका रजी अल्लाह ताला ना तशरीफ फरमा है नबी इस्लाम के पास, चिराग जल रहा है, हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया, तो नबी इस्लाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, تو ام المومنین نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ حمیرہ، جب کوئی فوت ہو جائے اس وقت بھی اس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر چراغ بھی گل ہو جائے مومن کا اور یہ پڑھ لے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر ایک تیل کا چراغ بجھ جانے پر اتنا ثواب، تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ جائے تو کتنا اس پر ثواب ہوگا؟ تو یا اسفا علی یوسف، سبحان اللہ، باقی دل کے اندر غم کا ہونا یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دفن فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، تو پوچھنے والوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن، دل مغموم ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں رو رہی ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تیرے جدائی کے اندر بڑے مغموم ہیں۔ یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک نواسے، یعنی کسی دوسری صاحبزادی کے بیٹے، وہ بیمار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس وقت پہنچے کہ جب نزع کی حالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نزع کی حالت میں دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت کو دو گھونٹ سب سے زیادہ محبوب، ایک غصے کا گھونٹ پی جانا اور ایک صبر کا گھونٹ پی جانا۔ جس بندے کو یہ دو نعمتیں مل جائیں، وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا نعمت عطا فرما دی۔ پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر اتنے غم زدہ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی جیسے موتیا آ جاتا ہے، موتیا سفید آ جاتا ہے تو دیکھنا بند ہو جاتا ہے، تو رو رو کر یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر گویا موتیا آ گیا تھا، بینائی چلی گئی تھی، اتنا روئے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جدائی صدمہ تو ہے، لیکن اتنا صدمہ کہ 40 سال والد روتے رہے، اور والد بھی اتنی شان والے کہ اللہ کے نبی، اور رونے کی بھی انتہا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، تو کوئی عجیب سی چیز نظر آتی ہے۔ اس کی تحقیق کی ہے علماء نے، ان میں سب سے بہترین تحقیق امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر عام بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ہوتا تو اس حد تک ان کے والد نہ روتے، بیٹے فوت بھی ہو جاتے ہیں، بیٹے گم بھی ہو جاتے ہیں، انسان غمزدہ رہتا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال، پھر بھول جاتا ہے۔ مگر یعقوب علیہ السلام تو 40 سال نان سٹاپ روتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حسن دیا تھا جو جنت کی قسم کا تھا، جنتی حسن کا کچھ حصہ دے دیا تھا۔ اسی لیے دلیل اس کی یہ کہ دیکھنے والی عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو ملک کریم کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ عام حسن نہیں تھا، وہ انوکھی چیز تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں چونکہ جنتی حسن کا حصہ ان کو ملا تھا، اور یعقوب علیہ السلام اس کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک نعمت کو بھی حاصل کرے گا، اللہ اس کو بھی اپنے آبا کی طرح نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، اب اس بیٹے کا اپنے سے دور ہو جانا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک نعمت اللہ نے دی تھی جو مجھ سے دور ہو گئی، تو اللہ کی اس نعمت کے دور ہونے پر وہ اتنے غمزدہ ہوتے تھے، اس لیے وہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جہاں محبت ہو حزن تو وہاں ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. غار صور میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنا غم اپنے پروردگار کے سامنے کھولتا ہوں. واقعی صبر کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کا غم اپنے پروردگار کے سامنے ہی بیان کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے تو رو پڑتے تھے. چنانچہ قد ثبت ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأ فی صلاۃ الفجر سورہ یوسف فلما جاء الى قوله جل وعلا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ سار لہ نشیج یسمع من خلف الصفوف, تو ان کے رونے سے جو رونے کی آواز تھی وہ اتنی بلند ہوئی کہ نماز کی آخری صف کے لوگوں نے بھی ان کے رونے کی آواز سنی. اتنا روئے کہ آخری صف کے لوگوں نے بھی رونے کی آواز سنی. تو انہوں نے بھی اپنے حال کو اللہ کے سامنے پیش کیا. اور یہی آیت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی پیش آئی. کب؟ جب منافقین نے آپ پر بہتان لگایا اور جگہ جگہ اس کا چرچا کر دیا اور آپ اپنے والد کے گھر تشریف لے آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صدیق کلانوں کے گھر آئے. روایت میں ہے خارج صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتا منزل ابی بکر, بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے. فدخل علیہا فقال, آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا یا عائشہ تو ان کنت فعلت هذا الامر فقولی حتی استغفر اللہ لکی, اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو, میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں. فقالت, انہوں نے آگے سے جواب دیا واللہ لا استغفر اللہ منہ ابدا, اللہ کی قسم میں اس گناہ سے کبھی استغفار نہیں کروں گی. وَإِن كنت قد فعلته فلا غفر اللہ لی, اگر میں نے یہ گناہ کیا اللہ مجھے کبھی معاف نہ فرمائے, اس لیے کہ کیا جو نہیں تھا. وما اجد المثلی ومثلکم الا مثل ابی یوسف, اور میں اپنی اور آپ کی مثال یہی پہچانتی ہوں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے والد تھے انہوں نے یہ کہا تھا. اور فرماتی ہیں کہ میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی اس وقت. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے حال کو بیان کرتا ہے نا تو وہ بے صبرہ نہیں کہلاتا. اس کی کیا وجہ؟ بے صبرہ تب کہلائے گا جب مخلوق کے سامنے بیان کرے گا. اللہ تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان اپنے حالات کو بیان کرے, روئے دھوئے. جیسے اللہ تعالیٰ بندے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو کبھی اس کا رونا بھی پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے جس نے اللہ کے سامنے اپنے شکوے کو کیا تو وہ بے صبرہ نہیں کہلائے گا. اسی لیے دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے شکوہ بھی کر رہے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, اور اللہ رب العزت ان کو فصبر جمیل, صبر جمیل کا بھی جو ہے وہ خطاب دے رہے ہیں. اور یہی حال ایوب علیہ السلام کا ہوا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بیماری کا بیان کیا اور اللہ سے دعا مانگی, اور اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے حالات کو پیش کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی تب ہوتا ہے جب خالق کی بجائے مخلوق کے سامنے انسان بیان کرے. چنانچہ بعض عارفین نے کہا جن میں خواجہ عبید اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ، لما سئل الفقیر الصابر افضل ام الغنی الشاکر، کہ فقیر صبر کرنے والا یہ افضل ہے یا غنی شکر ادا کرنے والا؟ فقال بل غنی بل فقیر الشاکی، جو فقیر بھی ہو اور اللہ ہی سے وہ اس کا شکوہ کرے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس غنی سے جو شکر ادا کرنے والا. اس لیے کہ یہ جو فقیر ہوتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے شکوے کرتا ہے، اس کے دل سے فریاد نکل رہی ہوتی ہے، غم میں بندے کی توجہ زیادہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو چونکہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ فقیر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا اور اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرنے والا وہ اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہوا کرتا ہے. شکوے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شکوہ اللہ، کہ انسان اللہ کے سامنے شکوہ کرے یہ محمود ہے، اور ایک ہے شکوہ من اللہ، اللہ اکبر یہ مذموم یہ کفر ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے اللہ کے شکوے کرے. اور آج کل یہ شکوے کئی مرتبہ سننے میں آتے ہیں، ہماری طبیعتیں اتنی بےصبری ہو گئی ہیں، ہم اتنے ناز نخرے کے پلے ہوئے بن گئے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ اپنے رب سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ کسی عورت نے فون کیا دعاؤں کے لیے، کہا، کہنے لگے جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں نے تو دعا کرنی چھوڑ دی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے بڑی دعا کی ہے بس وہ نہیں سنتا. میں نے کہا سنو، خاوند میں اور خدا میں فرق ہے. تم عورتیں جو ہو نا، ناز نخرے کی ماری ہوئی ہر ایک کو خاوند کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بس میں ناراض ہو جاؤں گی تو وہ مجھے منانے آئے گا. میں نے کہا یہ خدا، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، کیسی بات کر رہی ہو کہ میں نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی؟ ایمان کی خیر مناؤ. جب ذرا اس کو سمجھایا تو پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں. میں نے کہا دو چار دفعہ دعا مانگ لی، ایک مہینہ دعا مانگ لی، تو کیا نخرے میں کہ جی اب دعا ہی نہیں مانگنی ہم نے؟ خاوند کے ساتھ یہ نخرے چلتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں چلتے. تو شکوے اللہ رب العزت کے بندوں کے سامنے کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بوڑھی عورت سے ملا، وہ دیہات کی تھی اور اس کے پاس بالکل علم نہیں تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگی زیادہ کہوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا. یعنی اس دیہاتی عورت کو بھی پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے حالات کسی مخلوق کو بتائے تو یہ اللہ کا شکوہ بنے گا، تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اب بتاؤ ایک دیہاتی عورت کا ایمان اتنا پکا. یہ آیت بہت مؤثر ہے چند صورت حال میں. توجہ کیجیے، بعض اوقات ماں باپ کا بیٹا بد کردار ہو جاتا ہے، گھر سے چلا جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، تو ماں باپ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور وہ بڑے غمزدہ ہوتے ہیں. ایسی صورت حال میں ماں اگر اس آیت کو پڑھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو جیسے اس آیت کے پڑھنے پر اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا تھا، اللہ اس ماں کو اس کے اپنے یوسف سے بھی ملا دیا. اور ایک صورتحال اور کہ کئی مرتبہ خاوند ناراض ہو جاتے ہیں، بیویاں پوچھتی ہیں کہ حضرت लोगों ने गलत फहमी डाल दी और सास ने कान भर दिए और नंद ने शिकायत लगा दी और खाविंद ने मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली, तो कोई भी सूरत हाल जिसमें खाविंद अपनी बीवी से नाराज है, बात नहीं करता, मुलाकात नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो परेशान है कि मैं इसको कैसे मनाऊं, उसके लिए ये आयत बिल्कुल रेमेडी की माने रहे। वो आए वो औरत दो रकत नफल पढ़े और दो रकत नफल पढ़ के ये आयत चंद दफा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे और ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह मुझसे भी तो मेरा यूसुफ जुदा है ना, तो ऐ अल्लाह मुझे भी मेरे यूसुफ से मिला दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाते हैं, हमने जिंदगी में सैकड़ों लोगों को ये अमल बताया या हजारों को और अल्लाह ने सबके साथ रहमत का मामला फरमाया। हमेशा हमने देखा कि मियां बीवी के दरमियान सुलह हो जाती है। आगे फरमाया या बनी यज़हबू फतहस्ससू, ऐ मेरे बेटो जाओ और जाकर तलाश करो। एक होता है तजस्सुस और एक होता है तहस्सुस, दोनों में फर्क है। तजस्सुस होता है बुराइयों की तलाश, उसको मना किया, वला तजस्ससू, शरीयत ने उसको मना कर दिया, लोगों की बुराइयों को मत ढूंढो, तलाश करो, सूंघते फिरो। एक होता है तहस्सुस, ये होते हैं मालूमात करना किसी मामले में, इसकी इजाजत होती है। तो उन्होंने फरमाया कि जाओ और अपने भाई के बारे में मालूमात हासिल करो। और साथ एक अजीब बात बताई, वला तेअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, बेशक अल्लाह की रहमत से वही महरूम होते हैं जो काफिर हुआ करते। तो मोमिन को अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा दिल के अंदर उम्मीद रहनी चाहिए। कहते हैं ना मायूसी कुफर है, वो इसी आयत की वजह से कहते हैं। कोई भी मामला हो, इंसान कभी भी मायूस ना हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला की दर से उम्मीद रखे और अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं और बंदे की मुश्किल को आसान फरमा देते हैं। आगे फरमाया कि वालिद की ये बात सुन के फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तीसरी मर्तबा फिर आए। अब तीसरी मर्तबा जब आए, फलम्मा दखलु अलैहि, जब दाखिल हुए, कालू, कहने लगे, या अय्युहल अजीज, ए अजीज मिस्र, मस्सना व अहलना जुर्रो, हमें और हमारे अहले खाना को तंगदस्ती ने बेहाल कर दिया, वजीना बिबिदात मुज्जात, और हम कुछ रकम लाए हैं जो पूरी भी नहीं, फाउफिलन अलकई, हमें पूरा वजन गंदम का दे दीजिए, वतसद्दक अलैना, और हमारे ऊपर सदका खैरात कर दीजिए, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, अल्लाह सदका देने वालों को जजा देता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की ये बात सुनी तो आपको उस वक्त उन पर बहुत रहम आया, तरस आया, ये भी तो नबी जादे हैं, ये भी तो मेरे बाप के बेटे ही हैं, देखो आज अल्लाह ने इनको किस मकाम पे खड़ा किया कि मुझसे भीख मांग रहे हैं। कहते हैं कि हमें और हमारे अहले खाना को तंगदस्ती ने बेहाल कर दिया और पैसे भी पूरे हमारे पास नहीं है, फाउफिलन अलकैल, हमें वजन भी पूरा दे दे, वतसद्दक अलैना, हमारे ऊपर सदका कर दे, इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, अल्लाह सदका देने वालों को जजा देता है। तो जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे ये बात कही, काल هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی اذ انتم جاہلون، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا جب تم لا علم تھے؟ وہ تو سن گئی ہے نہ رہیں گے، وہ تو سمجھتے تھے یہ عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے، تو ان کی زبان سے یوسف کا نام سن کے وہ تڑپ گئے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف، تب یوسف علیہ السلام نے بات کھولی کہ ہاں میں یوسف ہوں، وَحَاذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یہاں نکتہ سمجھیں کہ دل میں غم تو تھا نا بھائیوں کے برتاؤ کا، تو یہ نہیں کہا کہ تم انتم اخوان، کہ تم بھائی ہو، نہیں، وَحَاذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو ایک نکتے کی بات بتائی کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور صبر کرتا ہے حالات کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ آج دیکھو تم نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تو تمہیں اللہ نے فرش پہ کھڑا کیا، اور مجھے اللہ نے نیکی پر جمے رہنے کی توفیق دی تو مجھے اللہ نے آج تخت کے اوپر، عرش کے اوپر بٹھا دیا۔ تو ہر دور اور ہر زمانے میں یہی دستور ہے کہ جو بندہ گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو فرش پہ لے آتے ہیں، اور جو بندہ نیکی کے راستے پر جمع رہتا ہے اللہ اس کو تخت و تاج عطا فرماتے، دنیا کی عزتیں بھی دیتے ہیں، آخرت کی بھی عزتیں دیتے ہیں۔ تو ایک فقرہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوری سورت کا لب لباب اور نچوڑ ہے، جو سمجھانا مقصد تھا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کیا کیا اور انجام کیا، اور یوسف علیہ السلام نے کیا اور اس کا انجام کیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کھول دی، قالو، کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا، قال لا تصریب علیکم اليوم، کہ میں آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ دیکھو یہ رافت اور رحمت، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اپنے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، اپنے چچا کے دشمنوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، حیران کن بات کہ ایک بندہ تلوار پکڑ کے کھڑا ہے، مَن يَعْصِمُكَ مِنِّي يَا محمد، اے مسلم آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ جب آپ نے اللہ کہا تو اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا کے فرمایا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ اب لگا منتیں کرنے کہ آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے اچھے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانی دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جلدی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جلدی معاف کر دیتا ہے دوسرے کی غلطی کو۔ اور ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے توجہ کے ساتھ، ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگے गलती हो गई, वो माफी मांगता है, और दूसरा बंदा उसको माफ न करे तो नबी ने सामने फरमाया ये माफ ना करने वाला क्यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे सामने हाजिर ना हो। जिससे कोई मुसलमान भाई माफी मांगे और वो आगे से कहे मैं माफ नहीं करता, तो नबी ने सामने फरमाया कि ये माफ ना करने वाला फिर क्यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे सामने पेश ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। हमने देखा है कई मर्द कई औरतें अपने दिल में बहुत रंजिश पालते हैं, छोटी सी बात की रंजिश जिंदगी चलती रहती है, सालों चलती रहती है। ये मोमिन की शान नहीं है, इंसान है, खता होती है, मगर दिल से गुस्से को और इन चीजों को निकाल देना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आपकी मुबारक हदीस, मैं जब रात को सोने लगता हूं तो अपने सीने को कीने से खाली कर लेता हूं, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो देखिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन माफ कर दिया, फौरन कहा कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, फतेह मक्का के दिन भी यही हुआ था कि जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरे अस्वद के सामने तशरीफ फरमा हुए मताफ के अंदर, तो उस वक्त कुफारे मक्का आए और उन्होंने आकर माफी मांगी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि मैं वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। फतेह मक्का से पहले अबू सुफियान एक मौके पर रास्ते में थे, पकड़े गए, तो वो चाहते थे कि बस मैं मुसलमान हो जाऊं, तो वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आने से डरते भी थे कि मैं ही वजह बना कई जंगों की और मैं सरदार बन के आया कई मुकाबलों में, और अब मैं ही जाऊंगा माफी मांगने के लिए तो पता नहीं क्या हुक्म होता है। तो रिश्तेदारी तो थी, वो हजरत अली लानों से मिले कि जी आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। उन्होंने कहा बात सुने, आप जाएं नबी इस्लाम के सामने और वही जाकर अल्फाज कहें जो इखवान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कहे थे, लकद आसरक अल्लाह अलैना इन कुन्ना खाति। चुनाचे अबू सुफियान आए और उन्होंने आके यही अल्फाज कहे, अल्लाह के नबी ने फौरन फरमा दिया ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे आगे फिर दुआ भी दी, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला भी तुम्हारे कसूर को माफ कर दे, वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इज़हबू बिकमीसी हाजा فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا, मेरे इस कमीज को लेकर जाओ और इसको जाकर वालिदे ग्रामी के चेहरे से लगाओ डालो, يَأْتِ بَصِيرًا, तो उनकी बसीरत बसारत लौट आएगी, وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, फिर अपने सारे घर वालों को लेकर तुम मेरे पास आओ। यहां पर समझने वाली एक दो बातें हैं। एक नुक्ते की बात तो ये समझे कि जब यूसुफ अलैहि सलाम का कमीज लाया गया और याकूब अलैहि सलाम के चेहरे से आंखों से लगाया गया तो अल्लाह ने बिनाई वापस लौटा दी। यहां एक नुक्ता है समझने वाला کہ جب انسان کو کسی سبب سے مصیبت ملے، تنگی ملے، پریشانی ملے، مگر وہ شریعت کے اوپر جمع رہے، تو اللہ رب العزت اسی سبب سے اس بندے کو خوشی عطا فرماتے ہیں. یہ عادت اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. جو سبب ملتا ہے نا گناہ کا، جو سبب بنتا ہے انسان کے غم کا، اللہ تعالیٰ اسی کو انسان کی خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. اس کی مثال سن لیجیے. یعقوب علیہ السلام کو غم کیسے ملا تھا؟ جب بھائی یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آئے تھے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور آ کے انہوں نے کہا تھا بدم کذب، جھوٹا موٹا خون لگا کر، کہ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا قمیص. تو بیٹے کے قمیص کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کو صدمہ ملا تھا، کیونکہ سبب بنا تھا قمیص. اب دیکھیے، اگرچہ 40 سال فریاد کرتے رہے، مگر 40 سال کے بعد اب اللہ تعالی چاہتے تو ویسے ہی بنائی لوٹا دیتے، مگر نہیں، یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے قمیص بھیجوایا کہ جو سبب ان کے لیے غم کا بنا تھا آج وہی سبب ان کے لیے خوشی کا بن رہا ہے. اچھا دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے غم کا سبب کیا بنا؟ خواب. کیا بنا؟ خواب بنا تھا، کہ خواب دیکھا کہ مجھے سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اب خواب کو دیکھا، والد کو بیان کیا، تو پھر مشکل پیش آ گئی. تو خواب سبب بنا غم کے ملنے کا، مگر یوسف علیہ السلام اللہ کے احکام پر جمے رہے، تقوی صبر کے اوپر ڈٹے رہے، اور بالآخر جب آپ کو قید میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو جیل سے نکل کر تخت کے اوپر بیٹھنے کا سبب کیا بن رہا؟ خواب بن رہا. ملک نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی، اس نے کہا آؤ تخت پر بیٹھو. تو دیکھو، جو سبب غم کا بن رہا ہے وہی سبب. تیسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال رہی ہیں اور دل بڑا پر غم ہے، تو ان کی والدہ کو غم کا جو سبب بنا وہ کیا بنا؟ پانی بن رہا ہے. پانی کے اندر اپنے بیٹے کو انہوں نے ڈالا، تو غم کا سبب کیا بنا؟ پانی بنا. اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات کس سبب سے دی؟ فرعون اور اس کی جماعت کو کہاں غرق کیا؟ بھئی زمین میں بھی تو دھسا سکتے تھے نا، ہو سکتا تھا، آسمان سے بجلی بھی گرا سکتے تھے، میرے پروردگار تو کچھ بھی کر سکتے تھے. مگر سنت ہے اللہ رب العزت کی کہ جو غم کا سبب ہوتا ہے اللہ اسی کو خوشی کا سبب بناتے ہیں. بنی اسرائیل والوں کو نجات دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی کے اندر غرق فرما دیا. تو جو سبب خوشی کا بنا وہی سبب، جو غم کا بنتا ہے وہی سبب خوشی کا بنا دیا کرتے ہیں. اور اگر انسان ناز کرے، خوش ہو، تو جس سبب پہ وہ خوش ہوتا ہے اللہ اسی کو اس کے لیے غم کا سبب بنا دیتے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا کہ فرعون نے بڑا بول بولا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کتنا مان تھا اس کو کہ دیکھو یہ دریا جو بہ رہے ہیں میرے حکم سے. اب اس کو دریاؤں پہ بڑا ناز تھا، تو جس سبب کے اوپر اس نے ناز کیا اللہ نے اس کو موت کس سبب سے دی؟ اسی پانی میں ڈبو کے دی. تو اسباب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو راضی کر لیں گے تو وہ غم کے نقشوں میں سے خوشی کو نکال کے دکھا دیں گے، اور اگر اس کو ناراض کریں گے تو وہ خوشی کے نقشوں میں سے انسان کے لیے غم کو نکال کر دکھا دیں گے. وہ پروردگار فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. عزت کے نقشوں سے ذلت نکالتا ہے اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکالتا ہے، نفع کے نقشوں سے نقصان نکال دیتا ہے اور نقصان کے نقشوں سے نفع نکال دیتا ہے. ایک دفعہ نفع نقصان کا تجربہ ہمیں بھی ہوا. وہ اس طرح کہ ہمارے کچھ بچوں نے کچھ زمین پر کاشت کی، کھیرے لگا دیے، تو 5-6 ایکڑ جو تھے وہ تو بڑے وقت پہ لگ گئے، لیکن 2 ایکڑ ایسے تھے کہ جس پر پہلے چاول لگے ہوئے تھے اور پانی زیادہ تھا، وہ خشکی نہیں ہو رہی تھی زمین، فصل بھی لگانی تھی. یہ روز میرے پاس آتے، حضرت دعا کریں وہ خشک ہو جائے، دعا کریں خشک ہو جائے. ہم دعا بھی کرتے رہے مگر جو اللہ کو منظور. خیر انہوں نے بھی اس میں بیج ڈال دیے. جب 1 مہینہ گزرا تو وہ جو 6 ایکڑ تھے نا، ان کی فصل اتنی اچھی کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا، اور جو دوسرے 2 ایکڑ تھے وہ پودے تو نکل آئے مگر اتنے کمزور جیسے کوئی ٹی بی کا مریض ہوتا ہے. اب سارے بچے اس کو دیکھ کے بڑے پریشان کہ یہ تو جو ہے نا نئی فصل اچھی ہوگی. میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا بھئی محنت ہمارے ذمہ ہے، آگے تو معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. لو جی، جو بندہ آتا اور فصل دیکھتا وہ کہتا جی کیا بات ہے، ہم نے تو پورے پنجاب میں ایسی فصل نہیں دیکھی، وہ جو 6 ایکڑ تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس پہ ہمیں زیادہ بھروسہ تھا کہ ادھر سے بڑا فائدہ ہوگا، جب اس کی فصل نکلنے کے لیے وقت آیا تو منڈی کے اندر بھاؤ ہی نہیں تھا. 8 ایکڑ سے جتنی رقم ملی، تو جب اس کی فصل ختم ہونی شروع ہوئی نا، تو ادھر سے وہ جو کمزور کمزور پودے تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے، اور وہ لیٹ بڑھے 1-1.5 مہینہ، اور ایسے وقت میں ان کی فصل آئی کہ جب مارکیٹ میں کھیرا تھا ہی نہیں. 4 گنا کے 5 گنا قیمت اس کی ہمیں ملی، تو 2 ایکڑ نے ہمیں زیادہ فائدہ دیا بنسبت ان 6 ایکڑ کے. میں نے کہا دیکھو بچوں، بات سمجھ میں آئی؟ نفع کے نقشوں سے اللہ نقصان نکال دیتا ہے اور نقصان کے نقشوں سے اللہ نفع نکال دیتا ہے. بس ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر ایک یقین ہونا چاہیے، اور انسان خلاف شریعت عمل نہ کرے کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. آج یہی تو مسئلہ ہے کہ وقتی فائدوں کو دیکھ کے ملاوٹ کر لی، رشوت لے لی، سود پہ یہ کام کر لیا. یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو بڑے مزے سے توڑ دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جوں بھی نہیں رینگتی. تو جب اللہ تعالی ہی ناراض تو پھر بندے کو کون سا کنارہ ملے گا؟ اس لیے اصول کی بات یہ کہ انسان حکم خدا پر جمع رہے، تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ رب العزت اپنے استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، آخرت میں تو کریں گے ہی صحیح، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، لیکن ہم اس دنیا میں بھی مدد کریں گے، یہ چیز ہمارے اوپر لازم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے در کے اوپر بیٹھے رہیں، جمے رہیں، اللہ ہی سے مانگتے رہیں. ہر بندے کے سامنے میری بیٹی بیمار، میری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، ان باتوں کا شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شکوا اپنے رب کے سامنے تہجد کے وقت دعا میں. باقی جب کوئی پوچھے جی کیا حال ہے، ہمیشہ کہے میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں، میں بہت راضی ہوں، میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے دیا ہے. بات تو حقیقت ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھو استقامت دکھائی، اور آج اللہ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی. تو آگے فرمایا کہ اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں سے لگاؤ تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور وہ لوٹ آئی. یہاں سے پتا چلا کہ اہل اللہ کے جو استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر برکات ہوتی ہیں. اس لیے تو فرشتے ایک تابوت لے کے آئے تھے، فیہ سکینۃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. یہ سکینہ کیا چیز ہے؟ اسی کا نام تو برکت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو بچی ہوئی چیزیں تھیں وہ ایک صندوق میں بند تھیں، اس کو فرشتے اٹھا کے لے آئے اور اس کے اندر سکینہ تھی، اس کے اندر برکت تھی. تو معلوم ہوا کہ وہ وجود ایسے برکت والے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی برکت والی بن جاتی ہیں. آئیے ذرا اس کی چند مثالیں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا برکت تھے، ہر ہر چیز میں برکت، اس برکت کی ذرا چند مثالیں سن لیجئے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور جب ہاتھوں پہ آتا تو اس کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ لفرت حرصہم علی التبرک بما مسہ صلی اللہ علیہ وسلم ببدنہ الشریف. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے یہ پانی لگ کے آیا ہے، لہذا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو لینے کی کوشش فرماتے تھے. پھر آگے دیکھیے ایک اور حدیث. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوک پھینکتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو بھی لے لیا کرتے تھے. فَتَلَكُوا بِهَا وَجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ وَمَسَحُوا بِهَا جُلُودَهُمْ وَأَعْضَاءَهُمْ تَبَرُّكًا بِهَا وَكَانَ يَدْخُلُ فِي أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ. اور صحابیات بچوں کو لے کر آتی تھیں اور نبی علیہ السلام ان بچوں کے منہ میں لعاب مبارک ڈال دیا کرتے تھے. وَيَمُجُّ رِيقَهُ فِي الْأَيَادِ. اور بعض بچے جو آتے تھے ان کے منہ میں اسی طرح اپنا لعاب ڈالتے تھے. وَكَانَ يَمْدُغُ الطَّعَامَ فَيَمُجُّهُ فِي فَمِ الشَّخْصِ. اور نبی علیہ السلام بس اوقات نوالا منہ میں ڈالتے تھے، چباتے تھے اور اس کو نکال کر دے دیتے تھے بندے کو کھانے کے لیے، اس بندے کو برکت حاصل ہو جاتی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت تھی جو بہت ہی نڈر قسم کی عورت تھی، وہ مردوں سے بات کرنے سے نہیں شرماتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے ہیں، وہ عورت آ کے دیکھتی ہے اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، ہمیں پوچھتے ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو سامنے روٹی تھی اس کا ٹکڑا پیش کیا کہ بھئی تم بھی روٹی کھا لو. وہ کہنے لگی نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی، جو لقمہ چبا رہے ہیں میں اسے کھاؤں گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ اس کو دیا. اس لقمہ کو کھانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی حیا اس عورت پر غالب آئی کہ اتنی حیا دوسریوں میں نظر نہیں آتی تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا وہ لقمہ تھا. وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَأْتُونَ بِأَطْفَالِهِمْ لِيُحَنِّكَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَجَاءَ الْبَرْكَتِ. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو لاتے تھے کہ تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی تہنیک کر دیں اور ان بچوں کو اس سے برکت حاصل ہو جائے. اور سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون مبارک تھا اس کی برکت، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے وہ حجامہ لگایا گیا اور خون نکلا. تو آپ نے فلما فارغا، جب آپ اس سے فارغ ہو گئے، قال یا عبداللہ اذهب بهذا الدم فاحرقه، اس خون کو لے جاؤ اور اس کو جا کر کسی جگہ پوشیدہ ڈال دو. حیث لا یراک احد، کوئی بندہ دیکھ نہ سکے. فشاربہ، وہ لے کے گئے اور انہوں نے جا کے اس کو پی لیا. فلما رجع، جب لوٹ کے واپس آئے، قال یا عبداللہ ما صنعت، پوچھا اے عبداللہ تو نے اس کا کیا کیا. قال جعلت فی اخفا مکان علمت انه مخفی. اہل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے ایسے مخفی جگہ پر ڈال دیا، پتہ ہی نہیں کسی کو چلے گا. قال لا اللہ کا شربتا ہوں، لگتا ہے تو نے اس کو پی لیا. کل تو نام، میں نے کہا جی. قال ویل للناس منکا وویل لک من الناس، بس اب انسانوں کی مصیبت تیری وجہ سے، تیری مصیبت انسانوں کی وجہ سے. وہ اصل میں ان کی موت آخری وقت میں آنی تھی لڑائی میں، کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا تھا، کچھ نے انہوں کو قتل کرنا، شہید کرنا تھا. تو اس کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر فکانو یرون ان القوت التی به من ذلک الدم. عبداللہ ابن زبیر لانو کے اندر عام لوگوں سے بہت زیادہ جو طاقت آ گئی تھی، فرماتے ہیں وہ اس خون کی برکت تھی. وہ روایہ، اور ایک روایت میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا من خالط دمه دمی لم تمسه النار، میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. نبی علیہ السلام کے منہ مبارک، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یود یوزع شعره بین الصحابۃ عندما یحلق رأسه، جب نبی علیہ السلام حلق کرواتے تھے تو پھر اپنے جو منہ مبارک ہوتے تھے ان کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. وکان الصحابۃ رضی اللہ عنہم یحرسون علی ان یحصلوا شیئا من شعره صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حریص ہوتے تھے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک مل جائیں. ویحافظون علی ما یصل یصل الی ایدیہم منہ لتبرک به، تو اس سے ان بالوں سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میرے یہ بال صحابہ میں تقسیم کر دو. تو کسی صحابی کو ایک بال ملا، کسی کو دو ملے. اب خالد بن ولید لانو بھی ایک صحابی ہیں، ان کو بھی یہ بال ملے. تو سنیے خالد بن ولید لانو کا عمل، انہوں نے اس بال کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا تھا، یعنی ٹوپی تھی نا، اس کے اندر اس کو بند کر لیا تھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی کر کے میں جب جہاد میں جاتا تھا اللہ ہمیشہ مجھے فتح عطا فرما دیتے تھے. روی ان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فقد قلنسوۃ، وہ گم ہو گئی ان کی ٹوپی بھول گئے. یوم الیرموک یرموک کے دن فطالبہا حتی واجدہا پھر انہوں نے اپنی ٹوپی ڈھونڈی تو ٹوپی مل گئی. وقال اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بال ہیں جو نبی علیہ السلام کا حلق ہو رہا تھا تو آپ کی پیشانی کے قریب کے بال جب اترے تو میں نے آگے بڑھ کے ان کو تبرک کے لیے لے لیا، لہذا اب ان کو اپنے پاس رکھنے سے اللہ کی رحمت اور برکت میرے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کا بچا ہوا کھانا. کانو یتنافسون فی سورہی صلی اللہ علیہ وسلم لیجوز کل واحد منہم البرکہ التی حلت فی تام ابی شراب من قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی یا آپ کا بچا ہوا کھانا، صحابہ اس کو کھاننے میں ایک دوسرے سے حریص ہوا کرتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پانی پیتے تو جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا نا اس کو بقیہ دے دیتے تھے، اور ایک موقع پر بائیں طرف جو تھے وہ بڑے اشراف تھے، بڑے لوگ تھے، اور دائیں طرف ایک غلام بچہ لونڈا عبداللہ ابن عباس لانو بیٹھے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشارب منہ وان یمینہ غلام. اب دائیں طرف لڑکا تھا بیٹھا ہوا، وان یسارہ الاشیاخ شیوخ تھے. فقال للغلام، نبی اسلام نے اس لڑکے سے کہا، اتا زن لی ان اعطی ہاؤلاء، بھئی آپ کی اجازت ہے کہ یہ پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ فقال الغلام، غلام نے کہا، وہ ابن عباس، وہ ابن عباس لانو تھے، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لم لا اسر بنصیبی منک احدا، آپ کی بچی ہوئی چیز کے معاملے میں میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یده، نبی علیہ السلام نے وہ بچا ہوا پانی ابن عباس کو پکڑا دیا. تو دیکھو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے آپ کے صحابہ کیا برکات حاصل کرتے تھے. ایک اور بات سن لیجئے، عمیرۃ بنت مسعود، انہا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی و اخواتها یبایعنہ، یہ صحابیہ تھیں اور ان کی بہنیں تھیں جو پانچ تھیں، وہن خمسن، پانچ بہنیں تھیں اور یہ نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے آئیں. چنانچہ فوجدتہ یاکل قدیدتن، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خشک گوشت کو کھا رہے ہیں. ثم ناولنی القدیدہ تھا، فمزغت ہا کل واحدۃ قطعۃً قطعۃً. اب وہ جو خشک گوشت نبی علیہ السلام چبا رہے تھے نا تو آپ نے ان کو دے دیا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا جو پانچ چھ تھی نا ہم سب نے کھا لیا. فلقین اللہ وما وجد لأفواههن خلوف، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھی ہو کر ان عورتوں کو موت آ گئی مگر ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آیا کرتی تھی. فی اظافرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک. ثابت انہ صلی اللہ علیہ وسلم قلما اظافرہ، کہ نبی علیہ السلام اپنے ناخن مبارک کاٹتے تھے. وقاسمہا بین الناس لتبرک بہا، اور اس کو تقسیم کر دیتے تھے لوگوں میں تاکہ ان کو تبرک مل جائے. فی لباس ہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے مبارک لباس کے اندر برکت. کذالک ان الصحابہ رضی اللہ عنہم کانوا یحرسون علی اقتناء ملابسہ وعوانی ہی لتبرک بہا والاستشفاء، کہ نبی علیہ السلام کا جو کپڑا مبارک ہوتا تھا یا آپ کے استعمال کے برکت برتن ہوتے تھے تو صحابہ ان کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے تھے اور بیماروں کو شفا ہوتی تھی۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ انہا اخرجت جبتن تیالستن وقالت، انہوں ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک جبہ تھا، انہوں نے نکالا اور فرمانے لگی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبسوہا، کہ نبی علیہ السلام نے یہ جبہ پہنا، ونحن نغسلوہا للمردہ، ہم اس کپڑے کو پانی میں ڈبو دیتی ہیں، غسل دے دیتی ہیں، یستشفا بہا، اور وہ پانی مریضوں کو پلاتی ہیں، اللہ تعالی مریضوں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ فی ما لمسہ صلی اللہ علیہ وسلم و مصلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو چھو لیتے تھے اس چیز میں برکت آ جاتی تھی۔ چنانچہ کان الصحابۃ رضی اللہ عنہم یتبرکون فیما تلمس یدہ الشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ جس چیز سے مس کر جاتا تھا اس چیز میں بھی تبرک آ جاتی تھی۔ چنانچہ سلمان فارسی اللہ عنہ نے اپنے مالک کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں 300 کھجوریں کے پودے لگاؤں گا اور جب تک وہ پھل نہیں دیں گی اور 40 اوقیا سونا نہیں دے دوں گا اس وقت تک میں آزاد نہیں ہو سکتا، یعنی مالک نے کہا تھا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شرط لگاتا ہے طے کر لو۔ آگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شرط ان کے ساتھ طے کر لی۔ ایک بندہ آیا اور اس نے ایک ٹکڑا دیا سونے کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان جاؤ اور اپنے مالک کو دے دو اور اس کو کوئی اس کو تول لے۔ اب وہ ٹکڑا لے کر گئے، یہودی مالک کو دیا، دیکھنے میں چھوٹا جب وزن کرتا ہے تو 40 اوقیا، تو یہودی نے 2-3 دفعہ اس کا وزن کیا، پھر مطمئن ہو گیا کہ بھئی وزن تو پورا ہے اس کا، پھر اس کے دل کو تسلی ہوئی کہ کوئی بات نہیں ابھی تو 300 کھجوریں لگیں گی، پھر پھل دیں گی تو پھل دینے میں بھی کئی سال لگا دیتی ہیں، تو کئی سال تو یہ بچہ ادھر ادھر نہیں نہ ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پودے تیار رکھنا، میں آ کے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے پودے لگائے، 300 میں سے 299 آپ نے لگائے اور 299 نے اسی سال پھل لے لیا، ایک نے پھل نہ لیا، پتہ چلا وہ کسی صحابی نے ڈائریکٹ لگا دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پود اور لگایا تو 300 پودوں نے پھل لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی یہ برکت تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد ان کی باندی میرے لیے ایک تولیہ لے کر آئی اور وہ تولیہ ذرا میلا سا تھا، تو انس اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا اتنا میلا تولیہ لے کے آئی ہے، تو وہ کہنے لگی تھوڑی دیر انتظار کرے میں ابھی آتی ہوں، اور وہ بھاگی گئی اور تنور جل رہا تھا اور اس نے جا کر وہ تولیہ تنور کے اندر ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو نکالا تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا تولیہ، وہ گرم گرم میرے پاس لائی، جی اپنا ہاتھ صاف کر لیں۔ میں نے ہاتھ صاف کیے، میں نے پوچھا یہ مسئلہ کیا، تو انس اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تھے دعوت پر، میں نے یہی تولیہ پیش کیا تھا، جب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے ہاتھ صاف فرمائے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا، یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم آگ میں ڈالتے ہیں آگ میل کچیل کھا لیتی ہے اور صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاطمہ میں بھی روٹی لگاؤں گا، تو انہوں نے کہا لگائیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی، اب وہ حیران ہے ساری روٹیاں پک گئی ایک پکتی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں پک رہی، فرمایا ہاں چونکہ اس آٹے کو میرا ہاتھ لگ چکا اب آگ کے اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لمس مبارک سے بھی صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ کان یوتا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس لوگوں کو لایا جاتا تھا، بالمرضى واصحاب الاحات والمجانین، کئی پاگل ہوتے تھے، کئیوں پر اثر ہوتا تھا جنوں کا، فیمسح علیہم بیدہ الشریفہ، تو نبی علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھوں سے مست کر دیتے تھے، فیزول ما بہم من مرض و جنون و آہت، جو مرض ہوتی تھی وہ مرض ان کی دور ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے مصلی پر نماز پڑھی، میں اس مصلی پر نماز پڑھا کرتا تھا اور برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کے ایک حصے کو پکڑا، یعنی جیسے بازو سے پکڑ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ لینے سے میرے جسم کے اس حصے میں برکت آ گئی، حتیٰ کہ بیمار آدمی کوئی آتا تھا اور میں اس کو جسم کے اس حصے سے ٹچ کروا دیتا تھا تو اس کی بھی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے پارس ہوتا ہے نا کہ پتھر کو بھی سونا بنا دیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پارس کی مانند تھے۔ کیا برکات تھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے مبارک بالوں میں برکت، ناخنوں میں برکت، جسم مبارک کو ہاتھ لگانے میں برکت، کپڑوں میں برکت، حتیٰ کہ آپ کے تھوک مبارک میں برکت، ہر چیز میں برکت، تو جو چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں ان میں برکات ہوتی ہیں۔ اور یہی ان لوگوں کا معاملہ جو نبی علیہ السلام کے سچے جانشین ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان پر امتحان آنا تھا مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، لب لباب یہ تھا کہ احمد، امام احمد اس میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور امام احمد بن حنبل کو بتا دو۔ جب وہ بشیر آیا تو انہوں نے اس بشارت کی وجہ سے اس کو اپنا جبہ دے دیا، تو وہ لوٹ کر گیا اور اس نے کہا جی کہ مجھے تو امام احمد بن حنبل نے خوشی میں جبہ دیا کہ میرے لیے بشارت ہے، امتحان تو ہوگا لیکن میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت اچھا، جبہ تم اپنے پاس رکھو، اس کو پانی میں بھگو دو، ہم اس بھیگے ہوئے پانی کو برکت کے لیے نوش کر لیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جبے کو پانی میں بھگوایا اور پھر اس کے پانی کو خود نوش فرمایا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی، میری اس قمیص کو لے کر جاؤ اور میرے والد صاحب کی مبارک آنکھوں سے لگاؤ، فرتد بصیرا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ واتونی باہلکم اجمعین، پھر سارے گھر والوں کو لے کر آؤ، چونکہ وہ تو وہاں سے نہیں جا سکتے تھے، پورے ملک کا انتظام سنبھالنا تھا، انحصار تھا، تو فرمایا کہ بھئی سب گھر والوں کو میرے پاس یہاں لے آؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے کپڑا دے کر بھیجا اپنا کرتا، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہنا شروع کر دیا، یعنی ابھی یہ یوسف علیہ السلام سے جدا ہو رہے ہیں اور وہ شام میں ہیں، تو انہوں نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے اس کپڑے کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم، وہ کہنے لگے کہ بخدا آپ تو اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جا البشیر، پس جب وہ خوشخبری پہنچانے والا آیا، القاہ علی وجہ ہی، ڈالا ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ قال الم اقل لکم، فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر بیٹوں نے کہا، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے، انا کنا خاطئین، ہم ہیں خطا کرنے والے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا کہ ہاں میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ اب یہاں پر نقطے کی بات کہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں کرامات صادر کروا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا کنویں میں، چند میل کا مسئلہ تھا، پوری رات رہے، دن رہے، اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، حالانکہ وہ دو چار میل کی بات تھی۔ تو دو چار میل دور بیٹا ساری رات ہے اور کنویں میں ہے اور پریشان بھی ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں دل یعنی علم دینا چاہتے تو ان کو نہیں علم ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ علم دینا چاہتے ہیں تو دیکھو سینکڑوں میل دور ہیں، اور ابھی کرتا لے کے چلے اور ان کو اس کی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی بھی خر کے عادات معاملات ہیں، یہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ پروردگار کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اس قسم کے واقعات رونما کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں نہیں کرتے، یہ مرضی میرے مولا کی ہوتی ہے۔ آج کل تو لوگ اس قسم کی کوئی ایک کرامت بیان کر کے کہتے ہیں جی ہمارے پیر تو علم غیب کیا جانتے ہیں، ان کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ یا اللہ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں! علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے پاس خاص ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز جتلانا چاہتے ہیں تو سینکڑوں میل سے خوشبو اس کو پہنچا دیتے ہیں، جب نہیں جتلانا چاہتے تو میل دو میل کے اوپر بھی اپنا بیٹا کنویں میں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بیٹا کہاں پر ہے۔ ایسا واقعہ اس امت میں بھی تو ہوا۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو سینکڑوں میل دور خوشبو پہنچ گئی تھی تو اس امت میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یا ساریت الجبل، تو ان کی آواز بھی تو پھر سینکڑوں میل دور پہنچ گئی تھی نا۔ تو اللہ رب العزت اس امت کو بھی یہ نعمتیں عطا فرماتی ہیں، مگر ایسی کوئی نعمت مل جانا اس بندے کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز آ نہیں جاتی کہ جب چاہے وہ کر لے۔ جب چاہتے ہیں اللہ ایسی چیز رونما فرما دیتے ہیں، جب چیز جب چاہتے ہیں رونما نہیں فرماتے۔ کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا اپنے یوسف علیہ السلام کا، تو انہوں نے بیٹوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ ان کا ابا جان وہ بادشاہ ہیں اور بڑی ناز و نعمت میں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں پوچھتا ہوں تم نے کس حال میں پایا؟ ان کا بادشاہ کہا نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس مذہب پر تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ مذہب اسلام پر تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ کہ اب جو ہے میرے رب کی نعمت میرے اوپر مکمل ہو گئی۔ یعنی بیٹے کی بادشاہت کی خبر سن کے یعقوب علیہ السلام خوش نہیں ہوئے۔ جب بتایا گیا کہ بیٹے دین اسلام پر زندگی گزار رہے ہیں تو فرمانے لگے الان تمت نعمت ربی، میرے رب کی نعمت اب میرے اوپر مکمل ہو گئی کہ میرا بیٹا دین اسلام کے اوپر ہے۔ یہ غم ہوتا ہے باپ کا کہ اپنی اولاد کو نیکی پر دیکھے، اللہ کے رستے پر دیکھے۔ اسی لیے تو جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت بھی بیٹوں کو یہی بلایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ غم عطا فرما دے اور ہمیں بھی ساری زندگی اللہ تعالی دین اسلام کے ساتھ نتھی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے فرمایا کہ بچوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، طلب الاستغفار من الاب، والد سے استغفار کی درخواست کرنا، ایک تو یہ کہ برکت ہوتی ہے، ماں باپ کے اندر چونکہ محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اخلاص کی برکت سے ان کی دعائیں بچوں کے بارے میں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو دوست کے پیٹ پیچھے اگر کوئی دوست دعا کرے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے پیٹ پیچھے کر رہا ہے نا، تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو جا کر دعا کے لیے کہو، وہ دعا کرے گی، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو ماں باپ کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین تہجد میں ہر رات میں اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس بات کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو اپنے والدین کو دعائیں کرتے دیکھیں، ہم آج تک اس کے احسان مند ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں چکا سکے۔ ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں اچھا سوچتی ہے، ہر باپ اچھا، اور وہ اپنے بچوں کو کمال کی حد تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کمال والے بن جائیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کرنا تو انہوں نے فرمایا کہ سوف استغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ یہاں پر علماء نے کافی تفصیل لکھی کہ بھئی نقد کیوں نہیں دعا کر دی، تو فرمایا کہ یہ جو کہا نا سوف استغفر لک ربی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہ اخر الاستغفار لہم الی السحر، انہوں نے کہا کہ میں تہجد میں اٹھوں گا تو سحری کے وقت میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ ابن عباس لانا فرماتی ہیں الی لیلۃ الجمعہ، کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جمعرات کو دعا کروں گا، چونکہ جمعرات کو بھی اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا سوف الی قیام اللیل، کہ جب میں قیام اللیل کروں گا تو اس وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ابن جبیر نے کہا کہ الی اللیالی البیس، جو 13، 14، 15 چاند کی راتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ایام بیض کہتے ہیں، یہ راتیں چاند کی روشنی کی وجہ سے روشن راتیں کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان راتوں میں دعا کروں گا، چونکہ ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اخرہ حتی یسأل یوسف، وہ چاہتے تھے کہ اچھا میری یوسف سے ملاقات ہو اور میں پوچھ لوں، اگر یوسف کا دل ان سے خوش ہوا اور یوسف نے ان کو معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اخرہم لیعلم حالہم فی صدق التوبۃ و اخلاصہا، کہ انہوں نے مؤخر کیا کہ میں چند دن میں دیکھ لوں گا کہ یہ توبہ پکی ہے اور حال ان کا ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے میں دعا کروں گا۔ پھر ہوتا ہے کہ قام الی الصلاۃ فی وقت، جب وہ وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام اس وقت کھڑے ہوئے، فلما فارغا جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے رفع یدہ الی السماء سبحان اللہ انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے وقال اللہم اغفر لی جزعی علی یوسف اے اللہ میں نے جو یوسف علیہ السلام پہ اتنا رونا دھونا کیا اللہ اس کو معاف کر دیں وَقِلَّتَ صَبَرِ عَلَئِ حالانکہ اتنا صبر کیا مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ صبر نہیں میں نے کیا وَقِلَّتَ صَبَرِ عَلَئِ وَغْفِرْ لِأَوْلَادِ مَا فَعَلُوهُ فِي حَقِّ يُوسف اور میری اولاد کو اللہ معاف کر دے جو انہوں نے یوسف کے معاملے میں معاملہ کیا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ اللہ نے وحی نازل فرمائی قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَهُمْ أَجْمَعِينَ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا اور میں نے ان سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا آگے فرمایا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ تو بھائی کہنے لگے کہ ہم خطاکار ہیں ہمارے لیے آپ توبہ کیجئے تو اس کو کہتے ہیں اعترافهم بالخطا کہ ان کا یہ مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو بندہ گناہ کر لے وہ پھر مان لے اللہ کے سامنے تسلیم کر لے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے اب آگے دیکھیے کہ جب بھائی اپنے والدین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابوی پھر جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین اور کہا کہ سب مصر میں چلیے انشاءاللہ امن چین سے رہیے ورفع ابویہ علی العرش اور اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا وخروا له سجدا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے وقال اور کہنے لگے یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل اے ابا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا قد جعلها ربی حقا اللہ نے میرے رب نے اس کو سچا کر دیا وقد احسن بی اور میرے ساتھ اس نے کتنا احسان فرمایا اذ اخرجنی من السجن جب اس نے مجھے جیل سے نکالا وجاء بكم من البدو اور اس کے بعد شیطان نے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آپس میں رنجش کو ڈال دیا یہ یوسف علیہ السلام کی اعلی ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے اس گناہ کو بھائیوں کی طرح منسوب نہیں کیا شیطان پر ڈالا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دلوں کے اندر یہ فرق ڈال دیا ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم بلا شبہ وہ بڑا حکمت علم والا اور حکمت والا ہے تو ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ وہ جائز تھا عبادت کا سجدہ منع تھا عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا لیکن تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا اس وقت جائز تھا اس شریعت میں اللہ تعالی نے چونکہ کمال عطا فرمایا اس لیے سب سجدوں کو منع کر دیا اب سجدہ فقط اللہ کے لیے ایک صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں میں فلاں جگہ گیا تھا میں نے دیکھا وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہیرا کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے تو ہم آپ کو سجدہ نہ کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں آگے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث پروردگار آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو آپ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا فاطر السماوات والارض اے آسمان اور زمین کے خالق انت ولی فی الدنیا آپ
اس دنیا میں بھی میرے دوست ہیں والآخرہ اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دیجئے گا اسلام کی حالت میں اور نیکوں کے ساتھ میرا الحاق فرما دیجئے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی۔ واقعی جب بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی اتنی نعمتیں عطا کرے کہ وہ ان کا تذکرہ بھی کرے تو پھر اس کو پھر آخرت کی نعمتیں بھی تو مانگنی چاہیے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ملک دیا، جیل سے نکالا، عزتیں دی، تو پھر اپنی آخرت کو بھولے نہیں، فوراً کہا کہ اللہ اب آپ دنیا اور آخرت میں میرے دوست بنے رہیے اور مجھے اسلام پر موت عطا فرمائیے اور نیکوں کے ساتھ میرا الحاق فرما دیجئے۔ مومن پر دنیا میں جتنی بھی نعمتوں کی بہتات ہو، ایک نعمت کی تمنا تو رہتی ہے نا کہ اللہ مجھے ایمان پر موت عطا فرما دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی دعا مانگی، نبی علیہ السلام نے بھی ایسی دعا امت کو سکھائی۔ قرآن مجید میں ساحرین نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ معاذ اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونَ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب دجال آئے گا تو بہت فتنہ ہوگا، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتن۔ حضرت علانو کے زمانے میں جب بہت آپس میں رنجشیں ہو گئی تھیں اور لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں تو حضرت علانو نے اس وقت ایک مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم خذنی الیک، اے اللہ بس اب آپ مجھے اپنی طرف اٹھا لیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر جب بخارا کا گورنر خالد جو ہے وہ غصے ہوا تو اس نے ان کا جینا ہی تنگ کر دیا، تو اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم توفنی الیک، اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ خروج دجال کے وقت حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن قبر کو دیکھے گا تو کہے گا، یا لیتنی مکان، اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بندہ دنیا میں کتنا غمزدہ ہو، کتنا ہی پریشان ہو، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی تو آنے والی زندگی میں مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی جو درجات بڑھنے کا سبب بنے گی، اور اگر گناہوں والی زندگی بھی ہے تو جو بقیہ زندگی کا وقت ہے اس میں اللہ سے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو امید تو ہے نا کہ میں برا سہی، بھئی میں آئندہ نیک بن جاؤں گا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ موت کی تمنا نہ کرے۔ مومن موت جیسے بھی حالات ہوں، کئی دفعہ پریشان ہو کے گھر کے حالات، باہر کے حالات، فلاں حالات، عورتیں مرد کہہ دیتے ہیں جی مر جاؤں تو اچھا، نہیں، ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر نیکی پر زندگی گزر رہی ہے تو بھائی جو بقیہ وقت ہے زندگی کا وہ درجات بڑھنے کا سبب بنے گا، اور اگر برائی اور گناہ پر بھی زندگی گزر رہی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جو زندگی کا باقی حصہ ہے اللہ اس میں توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ قصہ بتلاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر، اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَقَعِيِّمْ مِنْ آیَتٍ، اور بہت سی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں۔ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَاشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتتن، یا ان کو محیط ہو جائے اچانک کوئی قیامت، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم غیب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر گزری حال اور آنے والی چیز کا علم ذاتی طور پر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ہاں، اپنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے آنے والے حالات کی بعض خبریں بتا دی ہیں، تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو انباء الغیب کہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں واعظ فرمانا شروع کیا، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کے بعد فرمانا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو فجر سے لے کے عصر تک پورا دن قیامت کی نشانیاں بتاتے رہے، تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا، یہ انباء الغیب کہلاتا ہے۔ علم غیب فقط صفت اللہ تعالی کی ہے، چنانچہ فرمایا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، باقی اللہ تعالی قادر ہیں جس کو چاہیں جو بات بتا دے، تو وہ غیب کی خبریں کہی جائیں گی، علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نوح علیہ السلام کو فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یوسف علیہ السلام کو فرمایا ذالک من انباء الغیب۔ تو یہ مختلف انبیاء کو غیب کی خبریں تھیں آنے والے وقت کی، جو اللہ رب العزت نے بتلا دیا تاکہ وہ اپنی قوموں کو، امت کو بتائیں، اور وہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان جلدی لے کے آ جائیں۔ اور اسی کا تذکرہ یہاں ہے، پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں، الا بصیرتن، اپنی بصیرت کے اوپر، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری پیروی کرنے والا ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آج ہم یہاں تک ترجمہ کریں گے اور پڑھیں گے، اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے کہ ہمیں وہ ہر چیز اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کہ جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکارا تو ہمیشہ اس کے لیے راحت ہوئی اور کامیابی ہوئی. جس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے جس کو پکارا یعنی ندا دی, ہمیشہ ان کو مقصد مل گیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, اب اللہ ندا دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں بلکہ فرمایا وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. زکریہ علیہ السلام پکارتے ہیں اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. بی بی مریم کو ندا آئی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي, تو دیکھو بی بی مریم کو اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں میں سے اپنے لیے چن لیا نا, اور نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا وما کنت بجانب الطور اذ نادینا, آگے فرمایا ولکن رحمتا من ربک, تو جو بندہ اللہ کو پکارے تو وہ بھی کامیاب, اور اگر اللہ تعالی کسی بندے کو حکم فرمائے تو وہ بندہ پھر بھی. تو معلوم ہوا کہ ہمیں تعلق کس سے جوڑنا چاہیے, اللہ تعالی کی ذات. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما دینا, تو اس کی حکمت سن لیجئے کہ دنیا کی نعمتیں تو ان کو ملی گئی تھیں, اب وہ چاہتے تھے کہ مجھے آخرت کی نعمتیں بھی ملیں, تو شوق اللہ کی ملاقات کا بڑھ رہا تھا. دنیا کی نعمتیں تو مل گئی تھیں مگر دنیا کی نعمتیں کوئی آخری چیز تو نہیں ہے نا, اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضا, اللہ کی لقاء. تو ان کو شوق بڑھ رہا تھا اللہ سے ملاقات کا, جس پر انہوں نے یہ دعا مانگی. چنانچہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جنت کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنت کو جن کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگ وہ کہ جن کو جنت کا شوق. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو جنت کا شوق ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے کی طرف دوڑتا ہے, یعنی جس کو جنت کا شوق ہے نا وہ دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرے گا, بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے گا. جو بندہ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے, یہ اس بات کی دلیل کہ اس بندے کو جنت کا شوق ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی کاملین گزرے کہ جنت کو ان کا شوق. کون سی؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو چار شخصوں کا شوق ہے, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. ایک دوسری حدیث, جنت کو چار شخصوں کا شوق ہے, حضرت علی لانو, عمار بن یاسر, مقدان اور سلمان لانو. پھر ایک حدیث پاک میں ہے جنت چار شخصوں کے شوق میں رہتی ہے, یعنی جنت کو اشتیاق ہے کہ یہ چار بندے جلدی میرے اندر آئیں. بھوکوں کو کھانا کھلانے والے, رمضان کے روزے رکھوانے والے, راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے, اور یتیموں سے محبت کرنے والے. جن میں یہ صفات ہوں گی جنت کو ان کا شوق رہتا ہے. اور ایک اور حدیث بھی ہے, حدیث پاک ہے من کان فی طلب العلم, جو بندہ علم کی طلب میں رہتا ہے, کانت الجنت فی طلب ہی, جنت اس شخص کی طلب میں رہتی ہے. یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے نا, بخارا کے اندر اس کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ میر عرب، امیر عرب سے میر عرب اس کو مخفف کر دیا. تو جب وہاں گئے امام بخاری رحمتہ اللہ کی مسجد میں جمعہ پڑا، پھر مدرسہ دیکھنے گئے تو دروازے کے اوپر انہوں نے موٹا لکھا ہوا تھا، من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ. خوش نصیب ہیں وہ بچے جو علم کی طلب میں اپنے گھروں سے یہاں آ کر مسجدوں میں مدرسوں میں رہتے ہیں اور ایک مجاہدے کی زندگی گزارتے ہیں. یہ آج علم کی طلب میں ہیں اور جنت ان کی طلب میں ہے، ان کے اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ بنی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی پوری زندگی ایک طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور کیجئے گا، کچھ لوگوں کو جنت کی طلب ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی طلب جنت کو ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی کاملین ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طلب ہوتی ہے. چنانچہ عبداللہ خواص رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ حال دیا تھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میرے اس قلب میں شوق ہے اس ذات کی ملاقات کا جو میرا مولا ہے. سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میرے دل میں شوق ہے اس ذات سے ملاقات کا جو میرا مولا ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی وہ محبت عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، پھر نیکی کرنا آسان ہوگی، پھر غم برداشت کرنے آسان ہوگے، پھر ہمیں دنیا کے بجائے آخرت اچھی لگے گی. اسی کو بتلایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخدود واستعداد للموت قبل نزولی. اللہ رب العزت ہمیں صالحین کی یہ صفات عطا فرمائے. اور ایک بڑی تمنا والحقنی بالصالحین، اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن صالحین کی قطار میں شامل فرمائے. چونکہ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں جڑے گا، اللہ تعالی اس کو آخرت میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ہی جوڑیں گے. الحقنی بالصالحین کا یہی مطلب ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ دعا آئی الحقنی بالصالحین. چنانچہ اللہ تعالی ایک جگہ فرماتے ہیں ولقد استفیناہ فی الدنیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ایک جگہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایک جگہ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. ایک جگہ فرمایا رب اودعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو آج کی اس مجلس میں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی اسی گروہ میں شمار فرما دیجئے گا اور قیامت کے دن بھی انہی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.